بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. یہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات، جس میں ایک تو یہ کہ سورت کا نام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ سورت المؤمنون، مؤمنوں کی سورت، اور ظاہر ہے اس میں جو تعلیم دی گئی وہ اس لحاظ سے، یعنی اس کی اہمیت ہے کہ مؤمنوں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مؤمن ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کیا خاص صفات اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ شروع کی چند آیتوں میں خاص طور سے بتایا گیا کہ ایک مؤمن ہونے کے لحاظ سے کن اوصاف کو، کن اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ بتائی گئی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے اختیار میں ہیں. اب ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے، تاکہ ان میں جہاں پر بھی ہمارے اندر کوئی کوتاہی پائی جا رہی ہو ہم اس کو درست کر لیں اور یہ صفات اختیار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے قد افلح المؤمنون، کہ وہ مؤمن جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، جن میں آگے والی صفات پائی جائیں گی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ یہ لوگ تو فلاح پا ہی گئے. قد افلح، یقین اور تحقیق کے لیے لفظ قد استعمال ہوتا ہے، گویا یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مؤمن جن میں یہ بات پائی جا رہی ہوں وہ تو فلاح پا ہی جائیں گے. فلاح کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں کامیابی، اذان میں جس کے لیے حی علی الفلاح استعمال ہوتا ہے. یہ فلاح ایک بہت جامع لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایسی راحت، ایسی عافیت جس میں انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، انسان کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری ہو جائے. ظاہر ہے کہ دنیا اس کی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص، اور جو حضرات ان آگے والی بیان کی ہوئی صفات پر عمل کر لیتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو کافی حد تک ایک سکون اور راحت عطا فرما دیتے ہیں. جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے دیکھیں اور ظاہر کے لحاظ سے دیکھیں تو پریشانیوں سے بھی انسان گزرتا ہے، لیکن حقیقتاً دل میں وہ ایک طرح سے جنت میں جی رہے ہوتے ہیں. حقیقتاً دل میں وہ ایک سکون اور راحت کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر پریشانی کے پیچھے یہ سوچتا ہے کہ اس پر تو بہت بڑا اجر ہے. ہر تکلیف میں یہ سوچتا ہے انما العسر یسرا، اچھا یہاں مشقت کے بعد تو آسانی آنے والی ہے. ظاہراً تکلیف بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی احساس اور خیال ہے کہ اچھا اس پر تو بہت بڑا اجر ہے. ہمارے بعض مشائخ کا عجیب حال گزرا ہے، گھر میں فاقہ اور تنگی، تو روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ فاقہ تو اپنے خاص اللہ والوں کو اور نیک بندوں کو دیا کرتا ہے، ہمارے پاس یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ پریشانی ہے، تکلیف ہے، بھوک کی شدت ہے، انسان اس میں ظاہر ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہی چیز ان کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے، قلبی سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ یا اللہ یہ تو اپنے خاص بندوں کو، اولیاء، اپنے انبیاء کو یہ چیز دی، اولیاء کو یہ چیز دی کہ گھر میں فاقہ ہو، ہمارے پاس یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ بہرحال یہ ہے، جس کو ہم ظاہر میں دیکھیں تو ایک شخص تکلیف میں ہے، لیکن ایک طرح سے دل میں ایک سکون اور راحت ہے. بہرحال یہاں مراد قد افلح فلاح سے اصل تو آخرت کی فلاح ہے، جو جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ ہے اصل فلاح، لیکن اس کے لیے وہ کون سی صفات اختیار کرنی ہے ان کو بیان کیا گیا ہے. قد افلح المؤمنون، کون؟ پہلی صفت اس کی جو بیان کی گئی، ظاہر ہے ایمان تو بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد آگے پہلی صفت ہے اور پہلی ان کی علامت بیان کی گئی کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. اب ایک ایک کر کے ہمیں یہ چیزیں کوشش کرنا ہے کہ جو چیز جس میں جہاں کوتاہی ہو وہ اپنے اندر اختیار کرنے کی کوشش کریں. تو پہلی چیز ہے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کی، دھیان کہیں اور چلا گیا، نماز کا خشوع ہمیں حاصل ہی نہیں ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اختیار میں ہے بھی نہیں. جب اختیار میں نہیں ہے تو اچھا کیوں زیادہ پریشان ہو، پریشان ہوتے ہیں تو صرف پریشانی کے حد تک رہتا ہے. نہیں، جو اسلام میں جس چیز کا حکم ہمیں دیا گیا، قرآن میں، حدیث میں اگر کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، غیر اختیاری چیز نہیں ہو سکتی. یہ ایک اصولی بات ہے، غیر اختیاری چیز کا حکم کبھی بھی قرآن میں، حدیث میں دیا ہی نہیں گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جب بھی کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، فضیلت ہے، وہ انسان کے اختیار میں ہے، تبھی حکم دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اچھا، نماز میں خشوع کے معنی کیا اور اسے حاصل کیسے کریں؟ خشوع کے معنی، ایک تو خشع کے معنی جھکنے کے بھی آتے ہیں. ہم جب کسی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں یہاں کوئی زمین پہ کوئی چیز پڑی ہو، ہم ذرا سا جھکتے ہیں، اس طرف قریب سے دیکھتے ہیں، وہ پوری طرح متوجہ ہو رہے ہیں کسی چیز کی جانب. تو خشوع کے ایک معنی پوری طرح متوجہ ہونے کے بھی آ سکتے ہیں. خشوع کے ایک معنی سکون کے بھی آتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں. اب یہاں پر نماز میں خشوع کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان دل سے بھی، دل میں بھی سکون ہو اور اس کے اعضاء میں بھی سکون ہو، زائد حرکتیں بھی نہ کرے اور ذہن بھی ادھر ادھر نہ لے جائے، نہ چلے جائے، نہیں، نہ لے جائے. اپنے اختیار سے، اختیاری چیز ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے ذہن کو ادھر ادھر متوجہ نہ ہونے دے، کوشش کرے کہ ذہن نماز کی طرف متوجہ رہے، اور جو زائد حرکتیں ہیں، ادھر ادھر کی زائد حرکتیں نہ ہوں، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، یہ نماز کا خشوع ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں مزید پختگی کی ضرورت ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دھیان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے کچھ اسباب ہیں، اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن مختصراً چند باتیں کہ نماز سے پہلے بعض ایسی چیزیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے خشوع میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اور نماز کے دوران بعض چیزیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے خشوع میں بہت زیادہ مدد حاصل ہوتی ہے. اس لیے میں مختصر ان باتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ اسباب تو اختیاری ہیں، ہم انہیں اختیار کر لیں جس کے ذریعے سے نماز میں زیادہ سے زیادہ ہمیں خشوع اور دھیان حاصل ہو جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے اوقات کے علاوہ میں چار چیزیں نماز سے پہلے کرنی ہیں، چار چیزیں نماز کے اندر کرنی ہے. خلاصے کے طور پر ہم چار چار کر کے یاد کر لیں تو انشاءاللہ آسان رہے گا یاد رکھنا. چار چیزیں نماز کے باہر اور چار چیزیں نماز کے اندر. پہلی چیز کہ نماز کے اوقات کے علاوہ میں ہم یہ کوشش کریں، جس کا گزشتہ کل بھی ذکر آیا تھا، اسی مناسبت سے آج یہ سلسلہ آگے بڑھایا، کہ نماز کے اوقات کے علاوہ میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا کوئی کام بیکار اور فضول اور لغو نہ ہو. گناہ تو ظاہر ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، گناہ کا تو بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی عبادات میں بہت بڑا خلل واقع ہوتا ہے. گناہوں کی بھی اقسام ہیں، سزا کے لحاظ سے، گناہ کے درجے کے لحاظ سے اقسام اپنی جگہ، لیکن گناہوں کے اثرات کے لحاظ سے بھی اس کی اقسام ہیں. خاص طور پر یہ بد نظری ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اس کے بعض نقوش آ جاتے ہیں. السہم النظر سہم من سہام ابلیس اور مسموم، یعنی نظر جو ہے، بد نظری جو ہے، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے جو زہر والا تیر ہے. کسی کو زہر والا تیر لگے تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آہستہ، ایک تو جہاں زخم ہے وہ تو ہے ہی، لیکن زخم کے علاوہ بھی جو زہر ہے وہ جسم کے اندر پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، اس کو نکلنے میں بھی، علاج کرنے میں بھی دیر لگتی ہے. اسی طرح یہ جو بد نظری ہے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور دماغ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں دھیان نہیں لگ رہا ہے، تلاوت میں دھیان نہیں لگ رہا ہے، سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہی وہ بد نظری تھی جس کی وجہ سے یہاں پر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ ایک مثال ہے، ورنہ گناہوں کا بہرحال ایک اثر ہے، گناہوں کا اپنا ایک اثر ہے. توبہ استغفار سے مواخذہ تو چلو ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات نکلنے میں دیر لگتی ہے. اس کے لیے انسان کو مزید تلاوت، مزید اذکار اور تسبیحات، مزید اعمال کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ گندگی کے اثرات وہاں سے نکل جائیں. ایک تو ہوتا ہے مواخذہ اور سزا، ایک ہوتا ہے اس کے اثرات، دونوں میں فرق ہوتا ہے. جیسے انسان غلطی سے بھی حرام غذا کھا لیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، مواخذہ ہو نہ ہو اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے. حلال غذا کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی برکات ہوتی ہیں، اس سے عبادات میں دل لگتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پہلا عمل جو ہے وہ نماز کے اوقات کے علاوہ میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، غلط چیزوں سے، لغو سے جتنا زیادہ بچا کر رکھے گا اتنا زیادہ اس کی عبادات میں دھیان زیادہ پیدا ہوگا، نمازوں میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، اور اگلی آیت بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ لغو سے بچے رہتے ہیں، تو لغو سے بچنا بھی نماز کے خشوع میں بہت بڑا اس کا دخل ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلاۃ علی اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایک نماز انسان نے پڑھی مثلا ظہر کی نماز، اس کے بعد دوسری نماز عصر کی نماز، درمیان میں کوئی لغو کام، لغو کلام وغیرہ نہیں کیا، بیکار کوئی چیز نہیں کی جو انسان کو غافل کرنے والا کوئی عمل ہو، ایسا عمل نہیں کیا، تو یہ دونوں درمیان میں لغو نہ ہونے کی وجہ سے یہ پہلی نماز دوسری نماز یہ ایک مقبول عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ درمیان میں کوئی غلط عمل کر لیا تو اس کی وجہ سے ان نمازوں کی قبولیت میں اثر آتا ہے، وہی خشوع میں خلل آ جاتا ہے۔ تو بہرحال نماز کے خشوع کے لیے ایک بنیادی چیز اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز کے اوقات کے علاوہ میں اپنے آپ کو فضولیات سے، گناہوں سے اور غلط قسم کی چیزوں سے، فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان میں سے ہر چیز کا درجے کے لحاظ سے، گناہوں کا سب سے زیادہ اور فضول باتوں وغیرہ کا اس کے لحاظ سے ہر ایک کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ پھر انسان نماز میں آیا تو اچھا وہ فلانے نے یہ کہا تھا، اچھا یہ کہا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا، اور یہ فلانے سے بات ہوئی تھی، وہ سب چیزیں ذہن میں گھومتی رہتی ہیں۔ انسان جیسے کبھی دن کے وقت انسان مختلف چیزیں جب سوچتا رہتا ہے اور سوچتے سوچتے سو جاتا ہے تو خواب میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں، تو اسی طرح نماز میں بھی انسان کا حال ہوتا ہے کہ انسان خارجی اوقات میں باقی اوقات جس طریقے سے گزارتا ہے تو ان اوقات کا ایک اثر نماز پر بھی پڑتا ہے۔ نماز کے دوران پھر وہی دھیان لگنے میں فرق پڑتا ہے، خشوع میں فرق پڑتا ہے اس سے۔ یہ اسباب کے درجے میں ایک سبب ہے، ویسے بھی ہمیں کرنا ہے کہ لغویات سے بچنا ہے، لیکن نماز پر بھی اس کا ایک اثر پڑتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، نماز کے اوقات کے علاوہ میں، ایک تو لغویات سے بچنا ہے، اسی سے متعلق دوسری چیز کہ نماز کے اوقات کے علاوہ میں بھی ہم یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان میں لگا رہے، جس کا کل ذکر آیا تھا کہ ہر چیز میں احضار نیت ہو، ہم کیوں کر رہے ہیں، احضار نیت پایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں مقصود ہو، سنت کے مطابق ہو، کھانا کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق، سو رہے ہیں تو سنت کے مطابق، اور سنت کے دھیان کر کے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر یہ طریقہ ہے، تو یہ سنتوں پر عمل جو ہے وہ خود انسان کو بار بار متوجہ کرتا ہے کہ نہیں میں کیوں کر رہا ہوں، اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو اس سے کیا ہو، دھیان لگا رہتا ہے، انسان کا دھیان لگا رہتا ہے، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، پہلی چیز لغویات سے، فضول سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان میں خارج اوقات، نماز کے علاوہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بڑھانے والے جو بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا کر جتنا بھی ہو سکے، جس کو قرآن کریم نے میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی تعریف بیان کی کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ اگر وہ تجارت میں ہوں، بزنس میں ہوں، خرید و فروخت میں ہوں، تجارت لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو یہ تجارت، خرید و فروخت، بزنس وغیرہ یہ سب چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اس دوران بھی اللہ کی یاد، ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی نمازیں بھی کامل درجے کی نمازیں ادا ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ غافل نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ نماز میں کیسے غافل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام حاصل ہوتا ہے کہ وہاں انہوں نے غفلت اختیار نہیں کی، تو یہاں پر بھی ان کو یہ نمازوں میں ایک دھیان اور خشوع حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ہم احادیث وغیرہ میں پڑھتے ہی ہیں کہ ایسے مواقع جہاں پر ذکر اللہ سے غفلت کے موقع پائے ہوتے ہیں، ان مواقع پر ذکر اللہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ غافلوں کے درمیان اللہ کی یاد، مثلا اس کی ایک مثال کہ ایک شخص بازار جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بازار میں جائے اور وہاں پر ظاہر ہے کہ انسان ایسی جگہ ہے، اچھا خرید و فروخت یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یا انسان خریدنے گیا ہے، وہاں پر ظاہر ہے وہاں کی چیزیں ہیں، تو عام طور پر انسان اس وقت اچھا بس میں جلدی اپنی چیزیں لے لوں یا فلانی چیزیں دیکھ لوں۔ اس موقع پر جب خرید و فروخت کا موقع ہوتا ہے، بازار میں کوئی جاتا ہے اور وہاں کی دعا پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر، بہت بڑی نیکی اس کے لیے لکھی گئی ہے، بہت بڑی نیکی اس کے لیے لکھی گئی ہے. بہرحال یہ احادیث میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اس کلمے کے پڑھنے کی. مختصر سا کلمہ ہے. کیوں وہاں اس کی قیمت بڑھ گئی؟ وہ قیمت مسجد میں, مسجد میں بھی اس کی قیمت ہے, وہاں اس کی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ وہ موقع ایسا ہے کہ جہاں انسان عام طور پہ غافل ہو جاتا ہے, یاد نہیں رہتا. حدیث پڑھی ہے, اب سنی ہے ہم نے, لیکن ہم دکان جائیں گے بھول جائیں گے, بعد میں یاد آئے گا او اچھا اتنی بڑی فضیلت کا موقع میں نے ضائع کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جس سے انسان کو یعنی تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے, اور وہ چیزیں نمازوں کے خشوع میں انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں. دو چیزیں ہو گئیں, گناہوں اور لغویات سے بچنا, اور غیر اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ کرنے والے, متوجہ کرنے والے جو اعمال ہیں, ذہن کو اور اعمال اس طرح کے اعمال اختیار کرنا اور ذہن کو اس جانب لگانا. تیسری چیز کہ نماز کے لیے جب تیاری کر رہے ہیں تو اس تیاری کو بھی اہتمام سے کریں. وضو میں کیا سنن ہیں, کیا آداب ہیں, ان کا بھی نماز پر اثر پڑتا ہے. وضو میں انسان جو طریقہ اختیار کرے گا اس کا اثر نماز پر پڑے گا. اگر وضو ناقص ہے پھر تو ظاہر ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پڑھنے میں غلطی واقع ہو گئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز کے لیے آ جاتے ہیں, وضو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے, اس کی وجہ سے میرے نماز میں خلل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ مقتدی کی اگر وضو ناقص ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر اس کا اثر پڑتا تھا. وہ تو قلب ہی ایک آئینہ تھا, تو ہر چیز کا وہاں پر ظاہر اثر بھی زیادہ ظاہر ہوتا تھا. تو ہم لوگوں کو تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کے اثرات نہیں ہوتے, لیکن بہرحال وضو کا ایک بہت بڑا دخل ہے انسان کی نماز کے دھیان اور اس کی قبولیت اور اس کے نفع میں. صرف مسواک ہم دیکھ لیں کہ مسواک استعمال کرنے کی فضیلت, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص مسواک استعمال کرتا ہے کہ صلاۃ بسواکن, اس کی فضیلت 70 گنا بڑھ جاتی ہے. وہ 70 ہی ہے یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لیکن 70 کا لفظ تو حدیث میں آتا ہے کہ 70 گنا فضیلت مسواک استعمال کرنے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. ایک نماز انسان پڑھ رہا ہے اور اس کی فضیلت 70 گنا ہو جائے صرف مسواک استعمال. ہم تو رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ اچھا ہے کہ 70 ملیں گے. یہ تو روزانہ کا ہے, یہ روزانہ کا ہے, ہر نماز کا ہے. یعنی ہر نماز انسان پڑھتا ہے, نفل نماز پڑھتا ہے, مسواک استعمال کر کے وہ نماز پڑھ لے تو اس کی 70 گنا فضیلت بڑھ جائے گی. بہت آسان ہے, اور اس کی ایک تو فضیلت بڑھ گئی وہ تو ہے ہی, لیکن اس کی وجہ سے نماز کے خشوع اور دھیان میں فرق آتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں کہ نماز کی جو تیاری انسان کرے تو اس کو بھی اہتمام سے کرے. وضو کرے تو یہ سوچ کر کے نہیں, یہ نماز کے لیے نماز کی تیاری ہے, ایک عبادت ہے اور اس کی فضیلت ہے. ہر عضو دھونے سے اس کے گناہ دھلتے ہیں, اس پر نورانیت آتی ہے. یہ وہ چیز ہے, وضو ایسا عمل ہے کہ اس وضو کے عمل کی وجہ سے قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے کہ یہ وہ ہیں غرم محجلین, جن کے چہرے چمکدار, جن کے ہاتھ پیر چمکدار وضو کے آثار کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کو میں ایسے ہی پہچانوں گا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے, ان کے ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے وضو کے آثار کی وجہ سے. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علامت سے اپنی امت کو پہچان کر کے اچھا تم لوگ میری امتی ہو, میرے ساتھ آ جاؤ. تو بہت بڑا عمل ہے, اور اس میں انسان جتنا سنتوں اور آداب کا خیال رکھے گا اس قدر اس کا نماز کے دھیان میں اور خشوع میں فرق پڑے گا. تین چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز جو نماز سے باہر کرنے کی جو چیزیں تھیں اس کا آج اتنا ہی تذکرہ ہوگا. بہرحال یہ چار چیزیں نماز کے علاوہ میں کرنے کی. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ نماز سے پہلے انسان نماز سے کچھ دیر پہلے اس کے لیے تھوڑا سا متوجہ ہو جائے. نماز سے مثلا تھوڑی دیر پہلے آ جاتا ہے نماز کے لیے, اس سے پہلے نماز سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہیں وہ بھی ایک طرح سے نماز فرض نماز کی اہمیت اور اس کی تیاری کے لیے ہیں کہ انسان پہلے سے مسجد آ جاتا ہے یا گھر میں مثلا انسان نے سنتیں پڑھ لیں تو نماز کے لیے متوجہ ہو گیا. اپنے کاموں سے نکل, اس لیے کہ انسان جب کام سے نکلتا ہے تو کسی چیز سے نکل کر فوراً دھیان ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا اس میں دیر لگتی ہے. تو اچھا پہلے چند رکعتیں پڑھ لیں, 2 رکعت نفل پڑھ لیے, 4 رکعت نفل پڑھ لی, اور اس کے بعد انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو پہلے سے ذہن اس طرف متوجہ ہو چکا تھا. تو یہ ایک طرح سے نماز کی تیاری ہے. اب اگر نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے یا سستی ہے, کم از کم انسان آ کر بیٹھ جاتا ہے, ذہن کو دوسرے چیزوں سے نکال کر خاموشی سے بھی بیٹھ جاتا ہے, دل میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, وہ بھی انسان کے نماز کے خشوع میں اس کا بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اگر تلاوت میں لگ جائے, نماز میں لگ جائے, کسی اور عبادت میں لگ جائے تب تو ظاہر ہے, لیکن ویسے بھی اپنے آپ کو باقی کاموں سے فارغ کر کے نماز کے لیے آ جانا اس کے لیے گویا اپنے آپ کو متوجہ کر دینا، انسان کو ذرا سا ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے، فرصت مل جاتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان بھاگ دوڑ میں جلدی سے آتا ہے، اچھا رکوع میں امام کو پایا اور جلدی سے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو گیا، ذہن کہیں اور چل رہا تھا، اور اگر تیز تیز آیا تو سانس پھولی ہوئی وہ اپنی جگہ، یہ سب چیزیں خشوع میں خلل واقع کرتی ہیں۔ تو یہ چار چیزیں تھیں جو نماز سے پہلے کرنے کی ہیں، باقی انشاءاللہ آگے سلسلہ آگے کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔